الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جب قرآن کی دعوت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی اور قرآن کی دعوت واضح ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں ایک گروہ وہ جس نے اس کو قبول کر لیا، ایک وہ گروہ جس نے اس کو رد کیا، اور ایک وہ گروہ جو بین رہتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں رہتا ہے، نہ پکے مومن ہیں نہ کھلے کھلم کافر ہیں۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ابو داؤد کی کتاب الادب میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو دو رخا ہو، دو منہ ہو، کہ ایک طرف جائے تو ایک اپنا روپ بدل لے اور دوسری طرف جائے تو کسی اور روپ میں چلا جائے، بدترین وہ شخص ہے۔ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے شعوری منافق، جن کو شعور ہو، جن کو خود پتہ ہو، دے آر کانشیس آف دیئر بینگ، انہیں پتہ ہے اچھی طرح کہ ہم منافق ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم سچے مسلمان نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ سورہ آل عمران جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت 72 کے اندر دی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر جب مسلمان آئے وہاں پہ اور ایک اسلامی سوسائٹی وجود میں آ رہی تھی، لوگ ایمان لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ رہے تھے، نئی باتیں سیکھتے تھے، تو فوراً اس کو اڈاپٹ کرتے تھے۔ تو جو منافقین مدینہ کے تھے یا مدینہ کے جو یہود تھے، وہ ان لوگوں کے جو بیسکلی اسلام کے اگینسٹ ہاسٹائل سوچ رکھتے تھے، اسلام کے خلاف، ان کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک تو یہ پھیلتا جا رہا ہے، اوپر سے جو بندہ ایک دفعہ مومن ہو جاتا ہے تو وہ پھر واپس پھسل کے نہیں آتا۔ ایسا ہی لگتا ہے کوئی یہ پکی فاؤنڈیشن ایسی ہے کہ یہاں پہ جو اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک ایسی گارنٹی ہدایت حاصل کر لیتا ہے کہ اب وہ پھر دوبارہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اس ویژن کو یا اس جو تصور بن چکا تھا، اس تھاٹ کو انہوں نے خراب کرنے کے لیے، اس میں گند گھولنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر شک پیدا کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اوپر شک پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک ترکیب سوچی تھی۔ وہ ترکیب کیا تھی کہ وہ ان کے جو بڑے بڑے علماء میں سے تھے، وہ انہوں نے یہ ترکیب یہ کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہم اپنے ایمان لانے کا دعویٰ کر لیں گے کہ ہاں ہم آپ پہ ایمان لے آئے، آپ سچے رسول ہیں اللہ کے، تو ایک بڑا اثر ہوگا اس کا پورے سوسائٹی کے اندر کہ اتنے بڑے عالم دین، ان کے عالم دین، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، جن کو رابائی بولتے ہیں ہم لوگ، RABBI، وہ ایمان لے آئے ان کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی ان کی تو بڑی نبوت اور رسالت واقعی سچی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کریں گے، کچھ وقت گزاریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اور بعد میں جا کے ہم اعلان کر دیں گے کہ اور نہیں بھائی، یہ تو صرف دھوکہ ہی تھا، یہ تو کوئی سچے نبی نہیں ہے، اور یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے، اور ایک تو ایک صرف ایک فراڈ ہے، یہ ہم واپس جا رہے ہیں، یہودیت میں ہم واپس جا رہے ہیں، یا جو بھی مذہب تھا ہم اس میں واپس جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہوگا کیا کہ مسلمانوں کی جو رینکس ہیں ان کی صفوں کے اندر ایک ہلچل مچ جائے گی کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا حرکت ہو گئی اس دفعہ، کہ اتنے بڑے عالم دین وہ آئے، ایمان لائے، رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے جس طرح ہم سب صحبت میں رہتے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی تھا ہی نہیں، یہ تو صحیح رسول تھا ہی نہیں اللہ کا، اور اب ہم واپس جا رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں ہم دوبارہ۔ تو ان کے ذہنوں میں یہ ضرور خیال پیدا ہوگا جو سادہ ذہن لوگ تھے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، ایسی تو نہیں رہتے ہیں بڑے عالم دین نے بات کی ہے، کوئی وجہ ہوگی تو انہوں نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بات یہاں پہ کر رہے ہیں، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک بات کہی، ایک چال چلی، وہ کیا تھی، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ ایمان لے آؤ یا ایمان کا اعلان کر دو اس چیز کے اوپر جو اہل ایمان پہ نازل ہوا ہے، اس چیز کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کر دو، اناؤنس کر دو جو ان اہل ایمان کے اوپر نازل ہوا ہے، وجہ النہار، دن کے پہلے حصے کے اندر ایمان کا دعویٰ کر دو، وقفرو آخرہ ہو، اور اس دن کے آخری حصے میں، دن ختم ہونے سے پہلے کیا کر دو، کفر کر دو اس کے ساتھ، پہلے ایمان لے آؤ، اعلان کرو اس کا، اور بعد میں آخری وقت میں کیا کر دو، انکار کر دو اس کا۔ اس سے ہوگا کیا، حاصل کیا کریں گے ہم، لعلہم یرجعون، اس سے یہ حاصل کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ باقی بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی اب ٹوٹیں گے، یا کم از کم ان کا جو ایمان جو انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ سالڈ ایز اے راک ہے، وہ چیز اب ختم ہوگی۔ یہ ایک چال تھی ان کی۔ تو یہ ظاہری بات ہے یقیناً ایسے جو یہودی ایمان لائے تھے، یہ ان کو پتہ تھا ہم چال چل رہے ہیں، یہ شعوری نفاق تھا، وہ جانتے تھے کہ ہم منافق ہیں، ہم صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں، ہم سچ مچ کا کوئی ایمان نہیں لائے اور ہم نہیں مانتے ان کو نبی، ہم صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری کیا تھی؟ دوسری کیٹیگری ان کی تھی جو شعور نہیں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو واقعی اپنی طرف سے تو اسلام لے آئے تھے، دھوکہ نہیں دے رہے تھے، لیکن دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت ان کے دل میں اتنی تھی، یا پولیٹیکل ان کو اپنے اس کا تھا، کوئی ان کے مفادات ایسے تھے کہ جس کی خاطر وہ کھل کے عمل نہیں کر رہے تھے اسلام کے اوپر۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے دوسری کیٹیگری کے اندر، کہ وہ اسلام تو لے آئے لیکن وہ کھل کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے تو وہ اس میں کریں جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کریں، نہیں، یہ مین میخ نکالتے تھے باتوں میں، یا بہانے نکالتے تھے کسی طرح سے ہمیں ایگزمپشن حاصل ہو جائے، جس طرح ہم جیسے مسلمان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حج کی آیت 11 ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو کہ اللہ کی عبادت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے، بس بارڈر لائن پہ رہیں ہم لوگ، ایسی سطح کے اوپر عبادت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، جب بھی کوئی خیر آ رہی ہو ان کے لیے، اسلام کو کوئی خیر نصیب ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ کہ جنگ ہوئی، مال غنیمت آیا، اب خیر مل رہی ہے، بانٹی جا رہی ہے، تو کیا ہے؟ اطمأنّ بِهِ، تو وہ تو بڑے مطمئن ہیں اس کے اوپر، بڑے خوش ہیں کہ ہمیں تو بڑا فائدہ ہوا اسلام کی وجہ سے۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور جب کبھی کوئی آزمائش آتی ہے ان کے اوپر، انقلب علی وجہ، تو اپنے منہ کے بل پھیر جاتے ہیں۔ جب کوئی خیر ان کو حاصل ہوتی ہے، کوئی بھلائی، کوئی بلیسنگز ان کو ملتی ہیں، تو وہ تب تو بڑے خوش ہیں کہ اب واقعی اسلام اور اسلام کی وجہ سے ہمیں یہ نصیب ہو رہا ہے، لیکن جب بھی کوئی مصیبت اور فتنہ آتا ہے ان کے اوپر، تو وہ ساتھ ہی الٹے منہ پھر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا کا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، ذالک ہوا خسران مبین، اور یہ بہت بڑا کھلم کھلا نقصان ہے ان کے لیے۔ یہ دو کیفیتیں ہیں جو ہم لوگوں نے ڈسکس بھی کی تھیں، اب ان کی مثال بیان ہو رہی ہے ان آخری آیات کے اندر اس رکوع کی۔ پہلی آیت کے اندر جو مثال ہے وہ، پہلی دو آیات کے اندر جو مثال ہے وہ ہے شعوری منافق کی، جو پہلی کیٹیگری تھی۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما، جب، اضاءت، جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، اس کے ماحول کو، ارد گرد کو، ذہب، لے گیا، اللہ بنورہم، ان کے نور کو، آنکھوں کی بنائی کی بات ہو رہی ہے، وتراکہم، اور تک کر دیا انہیں، چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، ان اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ کچھ نہیں اب دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا شعوری منافق کی کیا مثال بیان کی، کہ فرض کریں کہ جو اگزامپل ہے، یہی والی اگزامپل میں ایکسپلین کر رہا ہوں اپنے ورڈز میں، کہ کچھ لوگ ہوں ایک خاص علاقے کے اندر، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، بالکل تاریکی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ آگے پیچھے کیا چیز ہے، ہمارے جھاڑیاں ہیں، کوئی سانپ تو نہیں ہے، کوئی اور خطرناک چیز تو نہیں ہے، کوئی کھڈا تو نہیں ہے، دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا، بالکل اندھیرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الذی استوقد نارا، تو کسی شخص نے آگ روشن کی وہاں پہ۔ کسی شخص یہاں پہ جو مراد ہیں وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لوگ پہلے مدینہ کی زندگی میں بھٹک رہے تھے، اندھیروں میں، گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے، اور اسی میں زندگی گزارے جا رہے تھے، پھر ایک شخص نے وہاں پہ آگ روشن کی، جب آگ روشن ہوئی تو سب کچھ نظر آنا شروع ہوا۔ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ فلم ما اضاءت ما حولہ، تو جب چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں کہ اچھا وہ یہ جھاڑی تھی، یہ فلانی چیز تھی، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو پلین ایریا تھا، فلانی طرف یہ ہے، فلانی طرف، جب لائٹ آئی وہاں پہ تو سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جب سب کچھ روشن ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے، تو سب کچھ ہدایت آ گئی، اب نور آ گیا مدینہ کے اندر، تو اس کے بعد ہوا کیا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آنکھوں کی بنائی لے گیا۔ پہلے نظر کس لیے نہیں آ رہا تھا؟ روشنی نہیں تھی کہیں, ماحول میں روشنی نہیں تھی, اب روشنی آ گئی ہے, لیکن اب نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اب روشنی تو ہے, اب آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, بلائنڈ ہو گئے ہیں وہ, اندھے ہو گئے ہیں اب وہ. تو چاہے باقی سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے, ان کو پھر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ دشمن ہے ہمارا اور یہ ہمیں غلط راستے پہ لگا رہے ہیں اور اس سے ہم نے جان چھڑانی ہے اور سازشیں کر رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ مل کے, یہودیوں کے ساتھ مل کے, کہ کس طرح سے اس کو یہاں سے نکالو, جان چھڑاؤ اس سے, مسلمان بھاگے یہاں سے, ہمیں واپس اپنا مقام حاصل ہو. تو یہ اندھے ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا, وتراکہم, اور ترک کر دیا, ان کو چھوڑ دیا ہے. ایک ہے نا ترک کرنا, کہ آپ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کو آپ برے حال میں دیکھیں, آپ اس کو اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہوگا, دل نرم پڑے گا کہ میں اس کی ہیلپ کروں, کچھ کروں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ترک کر دیا نا, چھوڑ دیا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی, چھوڑ دیا نے. کہاں چھوڑ دیا؟ ان کی ظلمات میں, ان کے اندھیروں میں, کہ اب یہ کچھ نہیں دیکھتے. لیکن فالٹ کہاں پہ تھی؟ ان کے اپنے اندر فالٹ تھی. ماحول تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کو پھیلایا وہاں پہ, ہدایت کی روشنی وہاں پہ عام ہو گئی, قرآن عام ہوا سوسائٹی کے اندر, لیکن ان کے اپنے خباثت کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بنائی اس طرح کی اس طرح چلی گئی, اب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. سمم بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, عمیون اندھے ہیں. فہم لا یرجعون, اب یہ کسی صورت پاس یہ کسی صورت نہیں لوٹیں گے. تصور کریں ایک بندہ بہرا ہو, گونگا ہو اور اندھا ہو, آپ اس کے ساتھ کیا کمیونیکیشن کر سکتے ہیں؟ اس کو نظر کچھ نہیں آتا, آپ اس کو دکھا تو کچھ نہیں سکتے. چلیں میں کچھ باتیں زیادہ ایلیبوریٹ کر دوں گا میں, جس طرح اگر ٹی وی پہ اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کرکٹ میچ لگا ہوا ہے تو کمنٹری نہ بھی ہو رہا, نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ریڈیو پہ اگر آپ سن رہے ہیں, اب آپ کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا, تو اس لیے جو کمنٹیٹر ہوتا ہے اس نے کس طرح سمجھانا ہوتا ہے, زیادہ ایلیبوریٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس فیلڈر کے پاس گئی تھی, وہ فیلڈر کہاں کھڑا ہوا تھا, کس پوزیشن پہ تھا, فیلڈر نے کس ہاتھ سے تھرو کی تھی, ایک ایک چیز ایلیبوریٹ کرنی پڑ رہی ہوتی ہے, تاکہ اگر نہیں بھی نظر آ رہا تو آپ کو ویژولائز کر سکیں, آپ تصور میں لا سکیں کہ ہو کیا رہا ہے میچ کے اندر. اب اگلی بات یہ ہو گئی کہ وہ بندہ جو ہے وہ سن بھی نہیں سکتا, بہرا ہے وہ, اب کیا کمیونیکیٹ کریں گے؟ آپ کی طرف سے تو کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی کچھ بھی, کم از کم چلیں وہی کچھ بتائے. اگر اس کو کوئی ضرورت پڑ رہی ہے, مثال کے طور پہ اس کو بھوک لگ رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, وہ کچھ اپنے آپ کو ایکسپلین کریں, خود بول کے بتا دیں. اگلی بات یہ ہو کہ وہ ہو بھی گونگا, بول بھی نہ سکتا ہو, تو یہ تو انتہا ہو گئی ہے کہ اب تو کمیونیکیشن کیا کمیونیکیشن کریں گے ایسے بندے کے ساتھ, نہ وہ بول سکتا ہے, نہ وہ دیکھ سکتا ہے, اور نہ ہی وہ کچھ سن سک رہا ہے. اس کو کوئی بھی چیز, آسان سے آسان چیز کیوں نہ ہو, اس کو کس طرح سمجھائیں گے؟ کچھ بتانا ہے آپ نے, صرف یہی بتانا ہے کہ آج عید کا دن ہے, کیا سمجھائیں گے اسے آپ ایسے بندے کو؟ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی بات ہو سکے, یعنی کہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلی کیٹیگری تھی منافع کی, جو اپنی وجہ سے اندھے ہوئے ہیں, ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ اب نہیں لوٹیں گے. اس لیے اب ان کے اوپر, یہ تو پکے ہیں, یہ تو پکے کٹر منافق ہو گئے, اب ان کے اوپر اب کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. اب دوسری مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, او یا کسیے بم, یا جیسے کہ بارش ہو رہی ہو بہت تیز, من سمائے آسمان سے, فی ہے جس میں ہے, ظلمات اندھیرا ہے, وراد اور کڑک ہے, وہ برق اور بجلی ہے, یج الونا اور انہوں نے ڈال دیا ہے, اصابعہم اپنے انگلیوں کو ٹھوس دیا ہے, فی آذانہم اپنے کانوں کے اندر, من سوائے کے اس خوف کے مارے یا اس ڈر کے مارے, حضر الموت موت کے خوف کے مارے انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھوسا ہوا ہے. یوں امیجن کریں کہ رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, اور بہت زور کی تیز تیز بارش ہو رہی ہے, اور بہت زور کی بجلی بھی گرج رہی ہے, اور آواز بھی آ رہی ہے, اور جب ظاہری بات ہے جب لائٹنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے روشنی بھی ہوتی ہے, تو ایک خوفناک سا سما بنا ہوا ہے. تو بندہ جو ہے وہ ڈر کے مارے کہ بجلی کی اتنی زور کی کڑک کی آواز آ رہی ہے کہ اپنے کان بند کر لے, انگلیاں گھسیڑ لے کان کے اندر, کہ اس ڈر کے مارے کہ میں مارا ہی نہ جاؤں, موت کے خوف کے مارے. وہ اگزامپل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ, لیکن یہ اگزامپل ابھی ہے جو غیر شعوری تھے, جو جان بوجھ کے منافق نہیں تھے, اپنے عمل کی وجہ سے منافق بن گئے تھے یا دنیا کی محبت کی وجہ سے بن گئے تھے. واللہ, اور اللہ جو ہے محیط تم گھیرے ہوئے ہے یا راستہ تنگ کیے ہوئے ہے, بالکافرین ایسے کافروں کے ساتھ, ایسے کافروں کا اللہ تعالیٰ نے راستہ یا ان کو گھیرا ہوا ہے، احاطے میں لیا ہوا ہے انہیں. یکاد البرق کو قریب ہے کہ یہ جو بجلی ہے، یختف ابصارہم، ان کی آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ لے جائے. کہ یہ جو بجلی جو کڑک ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کا وہ بھی اندھے ہو جائیں. جس طرح پہلے والے جو کیٹیگری تھے وہ اندھے ہو گئے ہیں، اس طرح یہ بھی بالکل اس بارڈر کے قریب کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ بھی اس کیٹیگری میں فال کر جائیں جو بالکل ہی بدترین کیٹیگری تھی. کل ما، جب کبھی بھی ازا الحم، جب بھی کوئی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے اور ان کو کوئی چیز آسان لگتی ہے، نظر آتا ہے اس اندھیرے کے اندر کوئی چیزیں کنوینئنٹ لگتی ہیں انہیں کہ وہ اب بجلی کی کڑک نہیں ہے اور روشنی کی وجہ سے کوئی چیزیں نظر آئیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ما شوفی ہے، تو وہ اس میں تھوڑا سا چل پھرتے ہیں، تھوڑا چل لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں باقی مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی شانہ بشانہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذَا، اور جب اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر جب تاریکی آ جاتی ہے، دوبارہ سے اندھیرا آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ قَامُوا، کھڑے ہو کے رہ جاتے ہیں، اس طرح کی کچھ طرح کی کوئی ہل ہی نہیں رہے جگہ سے. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر شاہ چاہتا اللہ اللہ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی جو سماعت ہے وہ لے جاتا، وہ اَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کی بنائی بھی لے جاتا. جس طرح پہلے کیٹیگری کا حال تھا کہ نہ وہ سن سکتے تھے نہ وہ دیکھ سکتے تھے، تو اللہ چاہتا تو ان کا بھی وہی حال ہو سکتا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہے وہ تو ہر شے پہ قادر ہے. انسان کی اپنی ذات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، یعنی کہ میری سماعت ہے، میری آنکھیں ہیں، میرا کان ہے، میرا سننا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ چاہے تو جب چاہے اس نعمت کو مجھ سے چھین لے، واپس چھین لے، اور میرا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوگا. دوسری کیٹیگری کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلی کیٹیگری بھی وہ تھی جو بالکل ہی حد سے زیادہ گر گئے گمراہی کے اندر. ان کا یہ معاملہ ہے کہ بالکل کنارے پہ ہیں، قریب ہے کہ بصارت جو ہے وہ لے جائے، تو یہ بالکل کنارے پہ پہنچے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، ان کو ان کے حال پہ ہی، کہ اگر یہ عمل کریں تو بہتری کی طرف آ بھی سکتے ہیں، اگر یہ واپس رجوع کریں تو آ بھی سکتے ہیں. دوسری کی پہلی کیٹیگری کیا تھی؟ نو ہوپ کیٹیگری تھی، وہ وہاں سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ تو پھر بھی آ سکتے ہیں اگر یہ عمل ٹھیک کریں. جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا، مومن سے مراد یہ ہے کہ جو سچا مسلمان ہو، دل سے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو اور عمل کرنا چاہتا ہو، اس کا دل کی مثال ایک سفید چادر کی سی ہے. اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھا ہے تو اس کے اوپر ایک داغ پڑ جاتا ہے، ایک نشان لگ جاتا ہے دل کے اوپر، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، تو وہ داغ بالکل صاف ہو جاتا ہے اور بالکل سفید چادر دوبارہ اس نے ہوتی ہے جس نے پہلے تھی. لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتا، گناہ پہ اوپر ایک اور گناہ کر بیٹھا ہے، پھر ایک اور گناہ کر بیٹھتا ہے، تو بالآخر ہوتا کیا ہے کہ وہ سفید چادر بالکل سیاہ ہو کے رہ جاتی ہے، اور اب اس کے اندر کوئی، جس طرح کی کوئی سفیدی ہے، بچی نہیں اس کے اندر. تو یہ انسان کے اپنا اعمال کا حال ہوتا ہے کہ اگر اسے غلطی ہوئی، غلطی ہر ایک سے ہوگی، ہر بندے سے غلطی ہوگی، کس سے کوئی پاک نہیں ہے، غلطی اور خطا سے کوئی بھی پاک نہیں ہے. اور انسان جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں انسان، وہ ہے بھی نسیان سے ہی ہے. نسیان کا مطلب ہوتا ہے جسے بھول چک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے اسے. ہم پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی. اور وہ میں نے شاید حدیث بتائی تھی، اور مجھے یاد سے اتنا پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اگر تم لوگ غلطی کرنا چھوڑ دو اور بالکل فرشتوں جیسی زندگی گزار دو، تو میں تم لوگوں کو ہٹا کے کسی اور نسل کو، کسی اور قوم کو پیدا کروں گا جو غلطی کرے، پھر واپس توبہ کرے، روئے اور میری طرف رجوع کرے، پھر میں ان کو معاف کر دوں، پھر وہ مجھ سے وعدہ کریں کہ ہم غلطی نہیں کریں گے، پھر وہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جائیں، پھر دوبارہ رجوع کریں. تو یہ پلٹنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے. تو اس لیے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ غلطی ہوگی. ڈفرینس کریٹ کرنے والی کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کی طرف رجوع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا اپنی غلطی کے اوپر اڑ گئے اور اس کو عادت بنا لیا. تو دوسری کیٹیگری یہاں فال کرتی ہے کہ مراد کیا ہے یہاں پہ، کہ جو بارش ہو رہی ہے، اب بارش سے کیا آتا ہے؟ پانی آ رہا ہے، رحمت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور خاص طور پہ تصور یہاں، ابھی یہاں کا تصور نہ کریں، یہ آیات نازل ہوئی ہیں عرب میں. عرب میں تو بارش کتنی کم ہوتی تھی، تو بارش کا ہونا تو لائف ہے وہاں پہ. مکہ شہر کو چھوڑ دیں اگر آپ، تو باقی تو لوگ جتنے بھی ہوتے تھے وہ خانہ بدوش ہوتے تھے. کہیں قافلے کس طرح موو کرتے تھے ان کے، جہاں پانی نظر آتا تھا وہاں پہ ڈیرہ ڈال دیا کرتے تھے، جب تک پانی ہے تب تک وہ قافلہ ادھر ہی سیٹل ہوتا تھا، جب پانی نہیں ہے وہاں پہ تو پھر کسی اور تلاش میں نکلتے تھے. تو پانی آ رہا ہے اس کا مطلب ان کے لیے برکت ہے، رحمت ہے ان سب کے لیے، لیکن اس کے ساتھ بجلی بھی ہے اور کڑک بھی ہے. مراد یہاں پہ یہ ہے، بارش سے مراد وہی دوبارہ جس طرح پہلی مثال کے اندر آگ سے مراد کیا تھا، ہدایت تھی مراد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، ہدایت مراد ہے جس کے ذریعے ہدایت ملے گی. لیکن ان لوگوں کے اپنی حباست کی وجہ سے اللہ اندھے ہو گئے، مثال ان کی ایسی تھی. یہاں پہ بارش سے مراد کیا ہے، یہی اگین قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ. جس قوم کے اوپر نازل ہوا تھا وہ رحمت نہیں تھی تو اور کیا تھا ان کے لیے، جس قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے ان کی کیا خوش نصیبی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی تھیں، تو وہ جو بجلی اور کڑک کی جو بات ہو رہی ہے یہ آزمائشوں کی بات ہو رہی ہے. مشکل وقت بھی آئے تھے مسلمانوں کے اوپر، ہر طرح کی آزمائش آئی تھی، جس طرح آگے جا کے سورہ بقرہ کے اندر بھی آئے گا، سورہ آل عمران کے اندر بھی آتا ہے اور سورہ عنکبوت کے شروع میں بھی آتا ہے. تینوں آیات کو میں جنرلائز کر کے مفہوم بیان کر رہا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، ہم انہیں لازماً آزمائیں گے اور ہم یہ جان لیں گے کہ ان میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں اپنے ایمان کا، کون منافق ہیں اور کون سچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آزمائش تو آئے گی. تو اس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ تھے تو آزمائشیں آئی تھیں، کیوں نہیں آئی تھیں آزمائشیں؟ مشکل وقت بھی آئے تھے، جنگوں کا معاملہ بھی ہوا تھا، مسلمانوں نے تکلیفیں بھی اٹھائی تھیں. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب تو اچھا وقت جا رہا ہے اسلام کا تو ساتھ ساتھ چل پھر رہے ہیں، ساتھ ساتھ مسلمانوں کے چل رہے ہیں کہ ہاں ہم بھی اہل ایمان ہیں اور ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں اور بڑے بڑھ چڑھ کے انوالو ہو رہے ہیں. لیکن جب مصیبت آزمائش آتی ہے تو پھر کاموں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آگے نہیں آتے، پھر آگے نہیں بڑھتے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالکل کنارے پہ یہ کھڑے ہوئے اور یہ قریب ہے کہ یہ بھی ان کا بھی وہی حال ہو جائے. اللہ چاہتا تو ان کی بھی سماعت کو لے جاتا اور ان کی بھی بصارت کو لے جاتا. اللہ تعالیٰ تو اس پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا انہیں کہ اپنے حال میں رہیں. یہ ہو گیا ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ، ان پرٹیکولر آیات کی. اب منافق یا نفاق وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم کوئی رولنگ نہیں دے سکتے، ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کون مومن ہے کون نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں دل کی کیفیت کا حال ہے. آپ میں سے کون کتنا سچا مسلمان ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ آپ کو خود بہتر پتہ ہوگا. اور آپ لوگوں کو کیا پتہ کہ میں کتنا سچا ہوں اور میں کتنا ڈرامہ باز ہوں، یہ میں ہی جانتا ہوں. اب کہہ رہے میرے دل کے اندر کیا ہے، چاہے میں جتنا مرضی پرٹینڈ کرتا رہوں، اندر میرے دل کے اندر کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتہ لگ سکتا، وہ صرف اللہ جانتا ہے یا میں خود جانتا ہوں، دوسرے درجے میں جانتا ہوں. تو اس لیے نہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ پکا مومن ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے. ہم لوگ یہ چیز رکھتے ہی نہیں ہیں، یہ پاور ہی نہیں رکھتے. ہاں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں مینشن کر دیا قرآن میں یا حدیث کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے، تو وہ معاملہ اور تھا. اب تو نہ وحی ہے نہ کچھ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ دلوں کے اندر کیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں کچھ بتائی ہیں. آیا تو منافقن ثلاثہ، منافق کی تین نشانیاں ہیں. ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی چار نشانیاں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، اور جب کہیں وہ کسی سے اگر کوئی لڑ پڑے تو وہ فجرہ کہ وہ حد سے باہر نکلے، گالی گلوچ پہ اتر آئے، غصے میں آ جائے اور ہر طرح کا اخلاق اور ہر چیز کا اس نے سردے پار کرتا ہوا بس اپنا غصے کو ایکسپریس کرنے پہ اتر آیا. یہ جو پہلی تین باتیں تھیں یہ بیسکلی جھوٹ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، وعدہ خلافی. عام حالات میں تو ہر مسلمان کو سچی بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے کی تو ہمیں پرمیشن ہے ہی نہیں، تو ہم نے تو بول ہر حال میں ہی بولنا ہے. وعدہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایڈیشنل چیز ہے کہ فردر شیورٹی کے لیے. ادروائز تو عام حالات میں بھی ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر وعدہ کہا جا رہا ہے کو آپ سے آپ کو کہے کہ یہ کام کر دو گے، کہہ رہے ہیں ہاں میں کر دوں گا، نہیں صحیح نہیں، وعدہ کر کے بتاؤ. پہلے بھی آپ کو اجازت نہیں تھی جھوٹ بولنے کی، لیکن وہ اور شیورٹی مانگ رہا ہے کہ نہیں وعدہ کرو، تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں. یہ اب یہ آپ کی وربل شیورٹی کی انتہا ہوتی ہے. وعدہ وربلی آپ نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس طرح ہی کروں گا یہ، اور آپ نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ کی تو بدترین شکل ہو گئی جو وربلی ہو سکتی ہے. جھوٹ کی پریکٹیکلی یا عملی طور پہ بدترین شکل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ خیانت ہے کہ آپ کو کسی چیز کا امین بنایا جائے. امین بنایا ہی تب جاتا ہے جب اس کے پروٹیکشن آپ خود نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں کہیں جا رہا ہوں اور میں اپنے گھر کی یا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کسی اور کو کہہ جاؤں کہ ہم جا رہے ہیں, تو اپنے نیبرس میں پڑوسیوں میں کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں, گھر کی چابی آپ لوگ رکھ لیں, ہم دو دن بعد آئیں گے یا تیرے سے بعد آئیں گے, خیال رکھنا آپ. تو اس کی امانت عام طور پہ تو ہم امانت کر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, خیال رکھیں. ہم کب کہتے ہیں؟ جب ہم موجود نہیں ہوں گے. تو جب ہم نہیں موجود تب ہم اس کو امین بناتے ہیں. اس ٹائم پیسوں کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر امین کب بنایا جاتا ہے؟ جب وہ ضرورت پڑتی ہے, جب آپ خود نہیں موجود ہوں گے. اگر ایمانداری ایمان سے ہی ہے, بے ایمانی ایمان کا نہ ہونا اسی سے ہی ہے. یا چلے فرض کرتے ہیں یہ موبائل آپ میں سے کسی کا ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے پتہ ہے کس کا موبائل ہے, میں کھولتا ہوں اسے, اچھا ہے چلو اس طرح پڑھتے تو ہیں, کیا کیا میسج آئے ہوئے ہیں, کیا ہے کانٹیکٹ لسٹ میں, کیا ہے. یہ خیانت ہے. یہ بھی مجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ میں اس کے پرائیویٹ چیز کو دیکھوں؟ یہ میرے پاس حق حاصل نہیں ہے اس چیز کا. آپ کسی کے گھر میں گئے, آپ نے کہا مجھے ضرورت ہے, میں کمپیوٹر میں کچھ, میں نے ای میل چیک کرنی ہے, کچھ کرنا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں کر لے کے دیکھ لو. آپ گئے, ای میل تو کھول چیک کر لیا آپ نے, اس کے بعد آپ کھول کے بیٹھ کے اسے ڈی ڈرائیو میں کیا پڑا ہوا ہے, اس کی سی ڈرائیو میں کیا پڑا ہوا ہے, اس کے کوئی پکچرز ہیں تو وہ کھول کے دیکھنا شروع ہو گیا. وہ یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں. جس چیز کی اس نے آپ کو اجازت نہیں دی, آپ اس کو اگر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بغیر اجازت کے, یہ بھی خیانت کی شکلیں ہیں ساری کے ساری. تو جھوٹ کی وربلی بدترین قسم ہو سکتی ہے وعدہ خلافی, جھوٹ کی عملی طور پہ بدترین شکل ہو سکتی ہے خیانت. اور ہمارے ہاں یہ چیز بالکل ظاہر ہے کہ ہم ویسے جتنے بھی لوگ ہیں یا پورا ملک آپ دیکھ لیں, ہم وعدے کے کتنے پاس رکھتے ہیں اور ہم کتنے امین ہیں اور کتنے بےمان ہیں. کہیں جاب پہ اگر ہم ہیں تو یہ ہماری ایمانداری ہوتی ہے, اگر پیرنٹس نے اسکول بھیجا ہوا ہے, یونیورسٹی بھیجا ہوا ہے پڑھنے کے لیے, وہ آپ کی ایمانداری ہے کہ آپ وہاں پہ وہاں جا رہے ہیں یا بنگ پہ بنگ مارے جا رہے ہیں اور پھٹا کھا رہے ہیں وہاں سے کلاس سے. یہ سب چیزیں فال کرتی ہیں ایمانداری اور بے ایمانی کے اندر, کہ ہم کہاں فال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار بیان کی اور اضافی طور پہ یہ بھی فرما دیا کہ یہ ایسا بندہ پکا منافق ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو چاہے وہ روزے رکھتا ہو. یعنی کہ ایک نمازی بندہ چاہے ہو لیکن اگر اس کے اندر یہ چار بیماریاں ہیں, جو کہ ہیں ہمارے اندر بیماریاں ہوتی ہیں, گالی گلوچ تو ہم لوگ ہیروئزم سمجھتے ہیں اسے, کہ جو گالی نہیں دے گا اس کے اندر تو پھر اس کو تو لگتا ہے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے یا یہ تو اپنا حق ہی نہیں لے سکتا, تو غصہ دکھانا یہ تو مردانگی ہم سمجھتے ہیں اسے. اور جو غصہ نہیں دکھا سکتا, دوسرے کو انسلٹ نہیں کر سکتا, خوب بے عزت نہیں کر سکتا اسے, جس کو جانا اچھی طرح کھڑے کھڑے اس کو جانا اس کی دھلائی نہیں کر سکتا, یہ بندہ جو ہے یہ تو بس یہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کا نام آج کل کے دور میں اس کا ایک اچھا نام جو ہے جو ذرا اسٹائلش لگتا ہے وہ کرپشن ہے, ورنہ وہ بھی ایمانداری اور بے ایمانی ہی چیز ہوتی ہے. کسی کے اندر یہ بیماریاں موجود ہیں چاروں, تو چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے رکھنے والا ہو, وہ پکا منافق ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو اگین جیسے ہم پہلے بات ہوتی ہے نا کہ دوسروں کو مت دیکھیں کہ ہاں وہ فلانا وہ تو بڑی گالیاں دیتا ہے, آپ خود سوچیں کہ میں کتنی گالیاں دیتا ہوں. اور آپ اصل میں اخلاق کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ کو غصہ آیا ہو. جب غصہ آیا ہوگا تب ہی پتہ لگے گا کہ آپ کا اصل اخلاق ہے کیا, آپ کتنا قابو پاتے ہیں اپنے غصے کے اوپر, اپنی زبان کے اوپر کتنا کنٹرول ہے. اگر نہیں ہے کنٹرول غصے کے اوپر اور زبان کے اوپر نہیں کنٹرول ہے, پھر یہ سوچ لیں کہ آپ کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر بات فرمائی ہے کہ منافق کی یہ نشانی ہے. اور ایک اور حدیث میں بلکہ یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ ان چاروں میں سے اگر کسی کے اندر صرف ایک برائی ہے تو اس کے اندر نفاق کا ایک شیڈ ضرور موجود ہے. پکا منافق نہ ہو تو کم از کم ایک ڈگری میں نفاق ضرور ہے اس کے اندر. اور نفاق کے بارے میں کیا آیت بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار, کہ منافق جو ہیں وہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. سب سے شدید ترین عذاب جو ہوگا وہ منافقین کے لیے ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف کرے گا. عبداللہ بن ابی جو تھا جب وہ فوت ہوا تھا مرا تھا, جس کو رئیس المنافق کا ٹائٹل دیا گیا ہے, تو اس کے ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ بن ابی کے, وہ تو مومن تھے, مسلمان تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے, خیر کے لیے اپنا کرتا جو تھا وہ کفن کے طور پہ دیا تھا. ہم لوگ تو جا کے کوئی اگر مدینہ چلے جائیں کہ چلے تو ہم تو مٹی تھوڑی سی اٹھا کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بس یہ تو ہم پتہ نہیں کیا جنت کی چیز اٹھا لی ہم نے یا ٹچ کر لی ہم نے. رسول اللہ علیہ وسلم کے اپنے استعمال کا, ابھی تو ہم نے میوزیم میں چند چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تلوار وہ فلانی جگہ پڑی ہوئی ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی چیز یہاں پڑی ہوئی ہے, ادھر پڑا ہوا ہے, اپنا کرتا جو استعمال کیا کرتے تھے وہ دے دیا کفن کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی رد کر دیا, یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ نے نہیں ان کے پاس قبروں پہ جا کے اور ان کے لیے کوئی استغفار نہیں کرنا آپ نے, تو نہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہے منافق, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہے. اپنے آپ کو بس دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں تو نہیں فال کرتا اس میں. آخری بات, صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہوا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نفاق کا خوف رہتا ہے, نفاق کا خوف کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوگا, وہ ہوتا ہے صرف اور صرف مومن کو. جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی اور اس کے دل میں ایمان ہے, اس کو ہمیشہ خوف رہے گا کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا. اور جس بندے کے دل میں حقیقت میں نفاق ہوتا ہے, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں, میں تو منافق نہیں ہوں, میں تو بڑا سچا کھرا مسلمان ہوں, میرا تو سب کچھ ٹھیک ہے. میرا جو پکا منافق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے, اور جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خوف میں سمجھتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.